السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یونس کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور سورہ یونس میں اب جو اگلے دو رکو آ رہے ہیں یہ انبیاء اور رسل کے موضوع پر، رسولوں کے حالات کا تذکرہ. ایک واقعہ نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے مختصراً، اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ واقعات پہلے بھی کسی درجے میں ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی سورہ ہود میں بھی ان واقعات کا تذکرہ آئے گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، اور آپ علیہ السلام انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر تم پر گرا گزرتا ہے تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے میرا نصیحت کرنا، یعنی میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں، دعوت پیش کر رہا ہوں، تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر تمہیں گراں گزرتا ہے تو سنو. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کر لیا ہے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پھر تم سب اپنے شرکا کے ساتھ مل کر اپنی تدبیر کر لو. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے. ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ، تو جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو. وَلَا تُنْذِرُونَ، اور مجھے مہلت نہ دو. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیلنج کا انداز ہے. پیغمبر اپنی قوم سے دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں، جو کرنا ہے کرو، جو چاہو چالے چلو، میں تو اپنے عمل کو جاری رکھوں گا، اس محنت پر قائم رہوں گا، اور تم نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا نہیں ہے. یہ ہے پیغمبروں کی دعوت کا خلوص اور ان کی دعوت کا بے لوس ہونا. یہ نقطہ بار بار قرآن پاک میں آیا ہے. فما سألتكم من اجر، تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یہ ہے بہت اہم نقطہ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے. لوگوں سے مال بٹورنا نہیں ہے، لوگوں سے واہ واہ اور لوگوں سے تعریفی کلمہ نہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے اعمال میں اور دعوت و تبلیغ کے عمل میں بھی، قرآن پاک کی خدمت کے عمل میں بھی اخلاص عطا فرمائے. اور دوسری اہم بات، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. ہر پیغمبر نے کہا میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں اللہ کا. حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہمارا بھی اولین تعارف کیا ہے؟ مسلم. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. یہ واقعہ مختصر یہاں آیا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا. اگلی صورت میں سب سے طویل واقعہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھیں گے، کس طرح قوم غرق کر دی گئی اور ایمان والوں کو کشتی میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان رسولوں کی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. بما کذبوا به من قبل، اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. جانتے بوجھتے حق کا رد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی صلاحیت لے لی. کذلک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعد موسی و ہارون الی فرعون و ملئہ، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا موسی اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. بھی آیاتینا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا. قالوا ان هذا لسحر مبين، تو انہوں نے کہا یقیناً یہ تو ضرور کھلا جادو ہے، یعنی فرعون اور آل فرعون نے معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے ان کو جادو کہا. کچھ باتیں ہم نے سورہ آراف میں پڑھی, تھوڑا ذکر ابھی یہاں, اور آئندہ بھی اور تفصیلات آتی رہیں گی. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کہ یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون, حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے, تم ہمیں ہٹا کر خود حکمراں بننا چاہتے ہو. وما نحن لكما بمؤمنين, اور ہم تم دونوں کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم, اور فرعون نے کہا میرے پاس لے آؤ تمام ماہر جادوگر. فلما جاء الساحرۃ وقال لهم موسى القوا ما انتم ملقون, پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر, پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ, بے شک ان قریب اللہ اسے باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ, اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے. ولو کرہ المجرمون, خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. باقی وہ کیا واقعہ ہوا کہ جادوگروں نے پیش کیا, موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, وہ اژدہا بن گیا, سارے ڈھکوسلے وہ ہڑپ کر گیا, اور جادوگر بھی ایمان لے آئے تھے. یہ بات پہلے بھی آئی, آئندہ بھی آتی رہے گی. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم, تو ابتدان موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بات نہ مانی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں. یہ بڑا اہم مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات اول اول بنی اسرائیل میں سے چند نوجوانوں نے مانی. بنی اسرائیل غلام ہے کس کے؟ فرعون اور آل فرعون کے. تو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن تھا, لیکن فرعون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے کھڑا ہونا بہرحال ہمت تو چاہیے تھی. تو اول اول نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا, اس سے کہ بہرحال بڑھاپا آ جائے, عمر زیادہ ہو جائے تو مصلحت پسندی بھی آ جاتی ہے, کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ بھی آ جاتا ہے. جوان خون گرم ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے, اور مصلحت پسندی کم ہوا کرتی ہے. تو چند نوجوانوں نے بات مانی. کیوں؟ اکثر نے کیوں نہ اول اول ساتھ دیا؟ اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں. یہی نقطہ ایک اور انداز سے سمجھیے گا. نوجوانوں اور جوانوں کے لیے خاص بات یہ ہے, قرآن حکیم جوانی اور نوجوانی کی عمر کو بڑے خوبصورت انداز میں سامنے لاتا ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام نوجوان بتوں کو پاش پاش کر دیا, کبھی اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ہاتھوں ذبح ہونے کو تیار 12-13 برس کی عمر, کبھی یوسف علیہ السلام سبحان اللہ حیا کی حفاظت کا معاملہ عاجزی کا بیان آئے گا سورہ یوسف میں انشاء اللہ تعالی, کبھی اصحاب کہف کا واقعہ, پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے, اور کبھی یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اول اول چند نوجوان. اسی طرح سنیے, نبی علیہ السلام پر اول اول ایمان لانے والے اکثر نوجوان تھے. صرف اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور سے 2 برس کم عمر کے تھے بس, باقی اکثر صحابہ وہ 20-35 برس کی عمر کے درمیان ان کی عمریں ہیں, اور سیدنا علی تو اور چھوٹے تھے, 12 برس کے تھے. تو حضور نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میری بات نہ مانی نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا. آج ہمارے نوجوان 60% آبادی اس ملک کی, 60% پاپولیشن آف پاکستان از یوتھ, اور برین ڈرین ہمارے ہو رہا ہے, نوجوانوں کو ڈگ ڈگی بجانے والے کہاں کہاں لے جاتے ہیں. یہ جوان خون کہاں استعمال ہو رہا ہے ہم سب کو پتا ہے. یہ استعمال ہونا چاہیے اس مشن کے لیے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا. فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا تو طاقتور. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ, تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم یعنی فرما بردار ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا, یعنی ظالموں کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال, ایسا یہ جبر ہم پر نہ کریں کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین, اور اپنی رحمت سے اے ہمارے رب ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے. یہ بڑی پیاری دعائیں, آج بھی ظلم و ستم ہے, امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, یہ دعائیں بڑی قیمتی ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی. أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, یہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے, خوشخبری سنا دیجیے. چند باتیں, مصر میں کچھ گھر بناؤ, گھر تو کچھ ہوں گے, مراد مراکز تعمیر کرو, اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. اجتماعی طور پر یعنی اوپنلی باجماعت نماز ادا کرنا ان کے لیے مشکل معاملہ تھا, باجماعت نماز ادا کرنا ان کے لیے مشکل معاملہ تھا, تو بتایا جا رہے گھروں کو ہی مراکز بناؤ اور گھروں کو ہی قبلہ رخ بناؤ, گھروں میں ہی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. فرعون ظالم تھا, مشکل تھی اس کے اندر. ایک اہم نقطہ, اس موقع پر قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے. کیسے بھلا؟ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی, اور سلیمان علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد جا کر آئے ہیں, اور پہلے دن سے اللہ کا گھر تو موجود ہے بیت اللہ شریف. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس وقت قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے. وہ تو بیت المقدس کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے, کئی بعد میں جا کر سلیمان علیہ السلام کے دور میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیے ہیں بہت سے اسباب زینت اور اموال دنیا کی زندگی میں, بڑا مال ہے اے اللہ ان کے پاس, بڑی جائیدادیں, محلات ہیں, اختیار ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلك, اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں. ربنا اطمس علی اموالہم, اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دیں. واشدد علی قلوبہم, اور ان کے دل سخت کر دیں. فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الالیم, پھر وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. یہ نوٹ کیجئے گا, پیغمبر شفیق ہوتے ہیں مگر پیغمبر غیرت مند بھی ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ اب تو فیصلہ فرما ہی دے. یہ اکثر پیغمبروں کی دعاؤں میں ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے, اے اللہ بڑا مال و دولت, محلات, جائیدادیں, اختیارات ان کے پاس, اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور اے اللہ تیرے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اے اللہ ان کے مال مٹا دیں, دل سخت کر دیں. یہ بالکل ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں, اور عذاب دے کر ایمان لانا معتبر اور قابل قبول نہیں ہوتا. قَالَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فَاسْتَقِيمَا, لہذا تم دونوں ثابت قدم رہو. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا. یہ بحر کا ترجمہ پہلے بھی ذکر ہوا, سمندر بھی کیا گیا اور دریا بھی کیا گیا. ایک مقام خاص پر آ کر ذرا وہ دریا کسی شکل اختیار کر جاتا ہے, اس لیے بعض حضرات سمندر اور بعض جو ہے وہ دریا کا ترجمہ کرتے ہیں. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا, پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے. یہ ہجرت کا موقع آ گیا, البتہ اور زیادہ تفصیلات بعد کی مکی صورتوں میں آئیں گی. اللہ کا حکم آیا, بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل گئے, اور عصا مارا اور دریا پھٹ گیا, اس کے دو بڑے بڑے حصے ہو گئے اور پہاڑ کی طرح وہ حصے کھڑے ہو گئے. درمیان میں سے موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں کس کو؟ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو. پیچھے اب آ رہا ہے کون؟ تعاقب کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر آل فرعون کا. اب ان کا بیان, تو زیادہ تفصیلات بعد کی مکی صورتوں میں آئیں گی انشاءاللہ. بغی وعدوا, اور ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے انہوں نے پیچھا کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب وہ فرعون غرق ہونے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, تو کہنے لگا میں اس پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وہ انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ غرق ہوتا فرعون اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہے، اس دنیا سے عالم برزخ میں جا رہے ہیں، پردے ہٹ گئے، ایمان لا رہے ہیں، وہ انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. فالیوم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، آل آنا، اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، آل آنا اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، وقت عصیت قبلو، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب ایمان لا رہا ہے، اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. جب اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہے ہو، عالم نزا کی کیفیت، موت کی کیفیت آ رہی ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں اللہ اسلام ہی پر زندہ رکھے، اور اللہ ایمان ہی پر ہم سب کو خاتمہ عطا فرمائے. فرمایا گیا آل آنا، اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبلو، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب اللہ تعالیٰ کا خطاب اس سے ہو رہا ہے مزید، فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی ہو. وان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں. اس کی لاش ایک رائے، جب غرق ہوا تو سمندر پر ہی اللہ نے رہنے دی، لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرنے لگے. ہاں، اس نے خدائی کے دعوے کیے تھے، سورہ نازعات آخری پارے میں اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لو دیکھ لو اس کا انجام. تو اس کی لاش تیرتی رہی اور اللہ نے محفوظ اس وقت بھی رکھا اور لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھنا تھا، یہ قرآن کریم کی پروفیسی تھی، یعنی قرآن کریم کی پیشن گوئی تھی. اور ایک رائے کے مطابق اس دور کے اکثر مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ 1907 میں ایک نمک کی تہ لگی ہوئی لاش برآمد ہوئی اور اس پر علامات تھیں کہ یہ غرق ہوا ہے اور ناک نچی ہوئی تھی اور یہ اس کی علامت قرار پائی کہ پہچان لیا گیا. اور آج بھی وہ قاہرہ کے عجائب گھر میں لاش موجود ہے اور وہ لاش، اس کی تصاویر بھی انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی. ہمارے اس دور کے اکثر مفسرین کا خیال یہ 1907 کے لگ بھگ یہ دریافت ہوئی. اکثر ہمارے اس دور کے مفسرین کا خیال ہے کہ وہ جس لاش کے محفوظ رکھے جانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ اسی کی لاش ہے. تو گویا قرآن کی ایک پروفیسی یا قرآن کی ایک پیشن گوئی بھی گویا پوری ہوئی اس تعلق سے. یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ظلم و ستم کا ایک سمبل، طاقت کا ایک سمبل، اور ظلم کر کے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنے محلات اور سارے جو بھی لاؤ لشکر تھے اس کے ساتھ دنیا کے اوپر اس حصے میں زمین کے رول کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ عبرت کی داستانیں لوگوں کی سبق آموزی کے لیے بار بار سامنے رکھتا ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. اور اختلاف کیوں ہوا؟ ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، ضد تکبر تعصب کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے مخاطب، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے لیے نازل فرمائی، حضور پر تو نازل ہوا، یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے مخاطب اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نبی علیہ السلام پر تمہارے لیے نازل فرمائی، بس علی الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. یہ ذکر بار بار آیا، مشکین کو سمجھ نہیں آتی تھی، کتاب بھی آتی رہی ہے، انبیاء بھی آتے رہے، صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آئے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں اہل کتاب، ان سے پوچھو، پیغمبر بھی پہلے آتے رہے، کتاب بھی آتی رہی، اب اسی تسلسل میں آخری پیغمبر اور آخری کتاب آئے ہیں. فرمایا لقد جاءك الحق من ربك، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اے مخاطب، فلا تکونن من الممترین، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، مراد جنہوں نے ہر دھرمی کی بنیاد پر رد کیا اب ان سے توفیق سلب ہو گئی وہ ایمان نہ لائیں گے، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا ویسے بھی معتبر نہیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ بر وقت ایمان لاتی تو اسے بھی اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے یعنی اس قوم کے لوگ، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیاوی سامان سے فائدہ پہنچایا۔ سورت کا نام ہے سورہ یونس، 100 سے اوپر آیات ہیں مگر ایک آیت میں یونس علیہ السلام کا نام آیا اس آیت میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کا نام ایسا ہو کہ وہ لفظ اس سورت میں موجود بھی نہ ہو، سورت الاخلاص اور اس میں لفظ اخلاص موجود نہیں ہے، یہ تو ذرا نقطہ ہو گیا۔ یہ قوم ہے واحد جس کے لیے خاص معاملہ ہوا، عذاب کے آثار قوم نے دیکھ لیے، اور یونس علیہ السلام کا یہ قصہ تھوڑا سا اور ہم پڑھیں گے سورہ صافات میں 23 پارے میں انشاءاللہ، وہاں بھی آئے گا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور اللہ اور ان کی دعا ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مگر یہاں قوم کا ذکر ہے، اور غیرت اور حمیت کی وجہ سے قوم کو کہہ گئے کہ 3 دن میں بس تم پر عذاب آ جائے گا، اور وہ چلے گئے۔ بس ایک نقطہ یہ تھا، اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آتی ہے پھر پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں، تو وہ جلدی چلے گئے تھے، تھوڑا یہ نقطہ بعد میں آ جائے گا۔ پیچھے قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، اب عذاب کے آثار دیکھ لیے تو قوم ڈر گئی، اور ایسے ڈرے کہ توبہ کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، یہ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں تک کو لے کر میدان میں آ گئے، اور اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے، عذاب دیکھ لیا تھا، آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، قوم نے اجتماعی توبہ کی۔ یہ آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قیامت تک پڑھی جائے گی، جب کوئی قوم چاہے اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، تو اللہ چاہے تو آئے ہوئے عذاب جس کے آثار آ گئے اس کو بھی ٹال دے۔ یہ مثال واحد ہے جو قوم یونس کی قرآن پاک میں ہے۔ آج ہم بھی عذاب کے سائے میں ہیں، عذابوں کے سائے میں ہیں، اس کی تفصیل کی کوئی حاجت مجھے نہیں، زلزلے، طوفان، سیلاب، شدید بارشیں، قحط سالی کا معاملہ، بارشوں کی کمی کا معاملہ، قتل و غارت گری کا معاملہ، یہ تو پاکستان کی حالت ہے، اور امت کی حالت کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ ایسے میں توبہ کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے، توبہ اجتماعی توبہ، اور اس میں بھی اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرو، شریعت کے نفاذ کی طرف آگے بڑھو۔ اگر آج ہم یہ سچی توبہ کر لیں، اللہ ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو مائل کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ نرم کر دے۔ کیسے کیسے اور کون کون سے دن ہماری قوم مناتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خاص دن مناؤ، مگر آؤ توبہ کی طرف، اجتماعی توبہ کی طرف آؤ، اور اپنے گناہوں سے پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ چاہے تو عذاب کی کیفیات کو ہٹا کر رحمتیں برسانا شروع کر دے، اللہ علی کل شئین قدیر ہے۔ فرمایا کہ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیاوی سامان سے فائدہ پہنچایا، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کو۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب ضرور ایمان لے آتے، مگر جبرن ایسا نہیں۔ افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ ایسا نہیں، جبر کر کے قبول بھی نہیں کروانا، نہ پیغمبروں سے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے قبول نہ کیا، جو نہیں مانتا وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ ہاں، ایمان کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس پر استقامت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ ان لوگوں پر کفر و شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ باقی اللہ کی نشانیاں تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. غور کرو, قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, آپ فرما دیجئے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, اور نشانی اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے, جو اندھے بن کر بیٹھے, سمجھنا نہیں چاہتے, طلب و تڑپ نہیں رکھتے, ان کو تو ہدایت نہیں ملتی, ورنہ زدے زدے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں موجود. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ, تو کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے تھے. آپ فرما دیجئے قُلْ فَانْتَظِرُوا, یعنی پچھلوں کا ذکر کر کے حضور کے ذریعے اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے. قُلْ فَانْتَظِرُوا, آپ فرما دیجئے تو انتظار کرو. اِنِّي مَعَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك, پھر ہم بچا لیتے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اسی طرح. حقا علینا ننجی المؤمنین, ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں. آخری رکوع ہے سورہ یونس کا اور بڑی زوردار دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے. قل یا ایہا الناس, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مؤمنوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور یہ کہ اے مخاطب اپنے رخ کو یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھنا. اب جو عمومی خطاب کا انداز ہے اسی اعتبار سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ کہ اپنا رخ اے مخاطب یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھنا, یعنی اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, ہر باطل سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اسی کی اطاعت پر کاربند رہو. ولا تکونن من المشرکین, اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. ولا تدعو من دون اللہ, اور اللہ کے سوا ان کو نہ پوجو. ما لا ينفعک ولا يضرک, جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. فان فعلت فانک اذا من الظالمین, بس اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں. یہ کل اختیار نفع نقصان کا اللہ کے پاس. اسی کی ترجمانی پر مبنی وہ دعا ہے جو ہر نماز کے بعد ہے, اپنے معمولات میں ترجمے کے ساتھ شامل رکھنی چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اے اللہ جو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا, جو تو نہ دینا چاہے کو دلوا نہیں سکتا, نفع ہو یا نقصان, اور اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں. اللہ یہ یقین و توکل مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, پس جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو گمراہ ہوا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, مگر دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی ایک سالانہ قرآن پاک کے دورے کا موقع ملتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور پھر آپ سب کی بات کروں تو شاید کچھ کو پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہو. کچھ لوگ فزیکلی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ لوگ لائیو بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اب یہ آیت ہمارے لیے نہیں, سنیے دوبارہ. لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا, جس نے ہدایت قبول کی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت قبول کی, اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے, اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. حق آ گیا تمہارے سامنے, مانو تمہارا فائدہ, نہ مانو تمہارا نقصان. کتنی باتیں میرے اور آپ کے علم میں آ رہی ہیں. شعبان میں کوتاہیاں تھیں, رمضان میں اللہ نے قرآن پاک سے جوڑ دیا, ابھی دل میں اللہ کا شکر ادا کریں. اگر میرے سامنے میری کوتاہی آ رہی اور آتی ہی میں انسان ہوں, کمزور ہوں, آپ کے سامنے آپ کی آتی, ہم سب کمزور ہیں, ابھی دل سے مانگے اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کر دے اور مجھے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے, تو ہمارا رمضان بھی بڑا پیارا اور ہمارا شوال بھی بہت اچھا ہوگا. اللہ ہم سب کو ہمارے اعمال کی اصلاح کی مزید توفیق عطا فرمائے. اب حضور علیہ السلام سے مخاطبت اللہ کی طرف سے, واتبع ما یوحى الیک, اور اے نبی علیہ السلام آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی فرمائی جاتی ہے, واصبر اور صبر کیجئے, حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے, وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. اچھا یہ ہدایت تو ہمارے لیے بھی ہے, حضور تو اتباع کر رہے ہیں نا وحی کی, ہمیں کہا جا رہا ہے حضور کے ذریعے تم لوگ بھی اللہ کے کلام کی پیروی کرو. صرف یہ ثواب کے لیے نہیں ہے, یہ اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور صبر کرنا ہے کس بات پر؟ مکے کے 13 برس صبر ہی صبر تھا, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. تو مشکلات ہیں, مشقتیں ہیں, مخالفتیں ہیں, ڈٹے رہیے, صبر کیجئے, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے. وہ خیر الحاکمین, اور وہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. الحمدللہ سورہ یونس کا بیان مکمل ہوا. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ ہود, آغاز اس کا 11 پارے میں اور پھر یہ بڑا حصہ اس کا 12 پارے میں آتا ہے. سورہ ہود بھی مکی سورت ہے, اس کا ایک خاص تناظر بھی سمجھیے کیا مضامین ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دیکھا تو حضور کے مبارک بالوں میں سفیدی آ گئی, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا, بوڑھے ہو گئے آپ. تو حضور نے فرمایا, ہاں ابو بکر, سورہ ہود و اخواتہا, یہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں حضور پر بڑھاپے کی کیفیت؟ آپ فرما رہے ہیں ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آپ اس حدیث جو کہ جامع ترمذی میں ہے اس سے سورہ ہود کے مضامین کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر اس صورت میں انبیاء اور رسل, رسولوں کے حالات, جیسے ہم نے سورہ آراف میں پڑھے تھے نا 6 رسولوں کے حالات, وہی 6 رسولوں کے حالات ادھر بھی آئیں گے, اور ایک اور اضافے کے ساتھ. وہاں جب 6 رسولوں کے حالات کا ذکر تھا تو 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد, مگر وہاں سورہ آراف میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں تھا, وہ سورہ انعام میں تھا. یہاں درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ جائے گا. تو یہ اتنے سارے واقعات کا ذکر آ رہا ہے اور قوموں کی جو نافرمان تھیں تباہی کا بیان بھی ہے. تو حضور فرما رہے ہیں ابو بکر, مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے, یعنی اخوات و اس کی بہنوں نے, اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کا آغاز کر رہے ہیں, مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, حروف مقطعات, ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات دلائل سے پختہ کی گئی ہیں, پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ایک بڑی حکمت والے اور بڑے باخبر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. یہ بڑا پیارا انداز ہے, اس کی آیات پہلے پختہ کی گئی پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی. استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب نے بڑی پیاری مثال دی, اول نزول میں جو صورتیں آئیں وہ چھوٹی ہیں مختصر آخری پاروں میں, اول جو صورتیں آئیں وہ مختصر ہیں اور وہ آخری پاروں میں ہیں, بعد میں انہی صورتوں کی تفصیلات طویل صورتوں میں آ گئیں. جیسے صورت العصر ہے اور جس منتخب نصاب کا حوالہ دیا جاتا ہے جو استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب نے بیان کیا, اس منتخب نصاب کا آغاز سورہ عصر سے ہوتا ہے اور سورہ عصر کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے رحمت اللہ علیہ, یہ قرآن کریم کے مضامین کا انڈیکس ہے. اگر قرآن میں جاننا چاہو گے کون کون سے مضامین ہیں, بک کو پوری تھوڑی پڑھتے ہیں جب لائبریری میں جاتے ہیں یا کسی بک شاپ پر, کانٹینٹ انڈیکس کو دیکھتے ہیں نا. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سورہ عصر میں قرآن پاک کے مضامین کا انڈیکس ہے. تو سورہ عصر 3 آیتیں وہ پختہ کی گئیں, ثم فصلت, بعد میں انہی کی تفصیلات طویل صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ نقطہ بڑا قیمتی. دوبارہ ترجمہ, کتاب احکمت آیاتہ, یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات دلائل سے پختہ کی گئیں, ثم فصلت, پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں, من لدن حکیم خبیر, ایک بڑی حکمت والے اور بڑے باخبر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. اس کتاب کی کیا تعلیم ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت, ایک اللہ کی عبادت کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا رسول ہوں. وانستغفروا ربکم, اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو, استغفر استغفار کرو, ثم توبو الی, پھر تم اس کے حضور توبہ کرو, یمتعکم متاعا حسنا, وہ تمہیں اچھا سامان زندگی عطا فرمائے گا, الی اجل مسمن, ایک وقت مقررہ تک, ویؤتی کل ذی فضل فضلا, اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. یہ بڑا پیارا مقام ہے جہاں استغفار اور توبہ کا ذکر آیا. اس صورت میں یہاں حضور علیہ السلام کے تعلق سے کلام ہے, آگے دیگر رسولوں کے بیان کے ذیل میں بھی یہ نقطہ آئے گا کہ استغفار کرو, توبہ کرو. نوٹ کیجئے گا, پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ اللہ کی عبادت کرو, سورہ آراف میں ذکر آیا, یہاں بھی ذکر آ گیا. پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ سورہ شعراء میں آئے گا, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور پیغمبر فرماتے ہیں میری اطاعت کرو. تو عبادت, تقوی, اطاعت, یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت. بشارت دینا, انذار کرنا یہاں بھی آیا, جنت کی بشارت فرما برداروں کے لیے, جہنم کا ڈراوا نافرمانوں کے لیے, تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت. اب نوٹ کیجئے گا, پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں استغفار کی دعوت اور توبہ کی دعوت بھی شامل ہے. یہ اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے. پیغمبروں نے استغفار اور توبہ دونوں کی دعوت دی. معروف الفاظ ہم سب کو یاد ہیں, یہی ترتیب ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی. پہلے کیا ہے استغفار, پھر کیا ہے توبہ. فرق سمجھ لیں, استغفار کا تعلق ماضی سے ہے, توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے. ماضی کے گناہ ہو گئے, اے اللہ بخش دے, اور مغفر عرض کیا تھا سورہ البقرہ کے آخر میں, مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو, سر کو ڈھانپ لیتا ہے. تو مغفرت کیا ہے, اے اللہ رحمت سے ڈھانپ کر معاف کر دے گناہ. تو استغفار کا تعلق ماضی سے, اور بخشش کا سوال کرتے ہیں اللہ رحمت سے ڈھانپ کر گناہ بخش دے. توبہ کا تعلق ہے مستقبل سے, توبہ کا ترجمہ ہے پلٹ آنا, گناہ کرتے رہے چھوڑو, آؤ فرما برداری کی طرف, اللہ کو ناراض کرتے رہے چھوڑ دو گناہوں کے کام, آؤ اللہ کی فرما برداری کی طرف. توبہ ہے آئندہ کا ارادہ, پلٹ کر آؤ. کس چیز کے اندر پلٹ کر آؤ, گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آؤ. اور یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اصل استغفار کیا ہے, یا کب تمہارے استغفار کی دعائیں قبول ہوں گی, جب تم توبہ کا اہتمام کرو گے. تو ایک اعتماد سے یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں, استغفار اور توبہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. مفہوم میں فرق ہے, وہ ماضی وہ مستقبل. مگر اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو توبہ کا رویہ اختیار کرو. یوں یہ جڑے ہوئے ہیں, لغوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے ماضی اور مستقبل کا معاملہ, مگر دونوں جڑے ہوئے ہیں. یہ اس صورت میں آئندہ بھی ہم دیکھیں گے, اور رسولوں کے بیانات میں بات آئے گی. فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو, ثم توبو الی, پھر تم اس کے حضور توبہ کرو, یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمن, وہ اللہ تمہیں اچھا سامان زندگی عطا فرمائے گا ایک وقت مقررہ تک, ویؤتی کل ذی فضل فضلا, اور ہر فضل والے کو اس کا فضل اللہ عطا فرمائے گا. جو مستحق ہوگا فضل کا, اللہ فضل عطا فرمائے گا, کرم فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, اور اگر تم حق سے پھر گئے تو بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور وہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 5, ایک اصطلاح شاید پہلے بھی آئی ہو, یہ مقام ہے مشکلات القرآن میں سے. مشکلات القرآن کیا مطلب, ایسے مقامات جہاں ترجمہ کرتے ہوئے اور تشریح کرتے ہوئے مفسرین کو مشکل پیش آتی ہے. الفاظ کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سے زائد ترجمہ ممکن ہے, یہ تراجم ممکن ہے اور آرا بھی ممکن ہے. تو یہ مقام بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. آئندہ بھی دو چار مقامات کا ذکر کر دیں گے تاکہ شوق پیدا ہو اور ہم خود بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں, ترجمہ, تشریح, تفاسیر کا مطالعہ کریں اور علم دین حاصل کریں. بہرحال تو اس کے اعتبار سے ترجمہ بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ, اور دو آرا آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. الا انہم یفنون صدورہم لیستخفوا منہ, آگاہ ہو جاؤ, بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ چھپے رہیں. ایک مراد کیا ہے سینے موڑنے سے, کونے خطرے میں چھپ کر کچھ کرنا چاہتے ہو کیا اللہ سے چھپ جاؤ گے, نہیں. ایک مراد, اور ایک مراد کیا ہے, جب اللہ کے پیغمبر حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول بھی جب دعوت پیش کرتے تو لوگ اپنے آپ کا رخ پھیر لیا کرتے تھے, منہ موڑ لیا کرتے تھے. پیغمبر حق پیش کرتے لوگ اپنے سینے دوہرے کرتے تھے, موڑتے تھے, مراد ہے کہ رخ پھیر لیا کرتے تھے. یہ ہے ایک ترجمہ اور ایک تشریح جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگلا حصہ الا حین یستغشون ثیابہم, آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون, وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. پچھلی یہ بات کے تسلسل میں وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں, تو مراد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ جب پیغمبروں کو دیکھتے, کفار ہیں جب پیغمبروں کو دیکھتے تو منہ چھپاتے تھے, ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ فرما رہے اللہ ان کے چھپائے جانے والے اعمال کو اور جو یہ ظاہر کرتے سب کو دیکھ رہا ہے. اس ترجمے اور تشریح کے مطابق یہ سارا بیان ہے حق کی مخالفت کرنے والوں کے تعلق سے. سینے دوہرے کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں, پیغمبر کی بات نہیں سنتے. اور دوسری ایک رائے وہ ہے بعض صحابہ کے بارے میں, وہ صحابہ بہت یعنی چند صحابہ حیا کا بہت اہتمام کرتے, ایون جب غسل کے لیے بھی جاتے تنہائی میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے, بہت 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 تکلف کرتے تھے پوشیدہ رہنے میں. تو بتایا جا رہا ہے بھائی کتنا پوشیدہ رہو گے, ایک حد تک ہی معاملہ رہے گا نا, تنہائی میں تو تم ہو مگر تمہارا رب تو تمہارے ہر کیفیت کو جانتا ہے. ایک رائے یہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی, ہم کہیں گے واللہ اعلم, اللہ نوز دی بیسٹ. یہ ہے قرآن کے تعلق سے صحیح سمجھ کا معاملہ, سمجھ نہیں آ رہی, کلیئرٹی زیادہ نہیں ہو رہی, اللہ نوز دی بیسٹ, واللہ عالم, اللہ سب سے بہترین بات جاننے والا ہے. فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون, وہ اللہ جانتے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. بارہویں پارے کا آغاز الحمدللہ اور رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, اس کا بڑا پیارا بیان آ رہا ہے. فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور زمین پر چلنے پھرنے والا جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. ویعلم ما مستقرها ومستودعها, وہ اللہ جانتا ہے ان کی اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو. ایک مراد اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے. اسی میں ایک اور مراد, اللہ اس کی دنیا کی زندگی اور عارضی ٹھکانے سے بھی واقف اور اللہ اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بھی واقف. کل فی کتاب مبین, یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہاں بات کیا آئی ہے, جاندار کوئی بھی زمین پر ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے. نوکری کرنا, کاروبار کرنا, حلال کمانے کی کوشش کرنا دین میں فرض ہے اور عبادت ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے, مگر رزق کی ٹینشن لینا, اس کو سر پر سوار کرنا اور اس کے بوجھ تلے دب کر اللہ کے احکامات سے دور ہونا, اللہ کی نافرمانی کرنا اور دین کے جو اور فرائض ہیں دعوت دین, نفاذ دین, اس سے دور ہونا, یہ بڑا ظلم ہے جو بندہ اپنے ساتھ کرتا ہے. کوشش کرنی ہے لیکن یاد رہے آپ کی میری محنت سے نہیں ملتا. کتنے کوالیفائڈ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, جن کی سی ویز ہم جیسے لوگوں کے پاس آتی ہے کہ کہیں فارورڈ کر دیں, اور کتنے انگوٹھے چھاپ ہیں اور کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, کروڑوں کما رہے اور ان کے نیچے بڑے بڑے کوالیفائڈ نوکری کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے تجربات ہیں اور میں 100 مرتبہ قسم اٹھا سکتا ہوں یہ فکر بندہ اللہ کے حوالے کر دے, جو ہے ہی اللہ کا مسئلہ, میرا ہی نہیں. اس نے پیدا کیا, وہ کھلائے گا, اس نے وعدہ لیا ہے. یہ میری ٹینشن کب سے ہو گئی بھائی, رب تو نے پیدا کیا, تو نے وعدہ لیا ہے, تو دے گا, کوشش کروں گا, مانگوں گا تجھ سے, کوشش کروں گا. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہم سب کو یہ یقین عطا فرما دے. حدیث میں آیا حضور نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, صبح اپنے آشیانوں سے گھونسلوں وغیرہ سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. نہ ریفریجریٹر ہے, نہ ڈیپ فریزر ہے, نہ کوئی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے, نہ کوئی گوڈاؤن ہے, کچھ ہے ان کے پاس. پہاڑ کو پھاڑو اور کاٹ کے دیکھو, ایک کیڑے کے منہ میں بھی تمہیں رزق دیتا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نظر آ جائے گا. اللہ یقین عطا فرما دے. بندگی کی محنت ہمارا فرض ہے, رزق کی ذمہ داری اسے ذمہ کرم پر لی ہے. ہاں کمانے کے لیے حلال محنت کرو تو وہ بھی بندگی کا تقاضا ہے, مگر کوشش کرنا ایک شے ہے, ٹینشن لینا یہ میرے ایمان کے خلاف ہو جائے گی بات. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. مالک تو نے پیدا کیا, رزق تو دے گا. میں تو تیرے رسول کے مطابق طے کروا کر آیا ہوں. بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں علیہ السلام, بخاری مسلم کی روایت, بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, اللہ فرشتہ بھیجتا ہے, وہ روح ڈالتا ہے, چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں, ایک یہ بھی کہ اس کا رزق اتنا ہوگا, نہ ایک لقمہ زیادہ نہ ایک لقمہ کم, بس میرا ہے امتحان, میں حلال سے لیتا ہوں یا حرام سے, میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے لینا چاہتا ہوں یا فرما برداری کے ساتھ, یہ میرا امتحان ہے. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور زمین پر چلنے پھرنے والا جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها, اور وہ اللہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو, یعنی عارضی اور مستقل ٹھکانہ اللہ کے علم میں. کل فی کتاب مبین, یہ سب کچھ واضح کتاب لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب عرش کیسا ہے, پانی پر کیسا تھا, یہ متشابہات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے, اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. دو باتیں, ایک حدیث ہے مسلم شریف میں, زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اللہ نے بندوں کی تقدیریں لکھ دیں جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. سبحان اللہ, زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اللہ نے بندوں کی تقدیریں لکھ دی جب اللہ کا عرش پانی پر تھا. تقدیر کے مسئلے میں بحث بھی نہیں کرنی, پریشان بھی نہیں ہونا. ہاں, سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. ہاں, ہم پری پروگرامڈ نہیں ہیں, وی آر ناٹ روبوٹس, وی ہیو بین گیون دا چوائس ٹو ڈو رائٹ اور رانگ. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, چاہو شکر گزار بنو چاہے نا شکرے بنو, اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. ہاں, تقدیر پر ایمان کے بڑے فائدے ہیں, جو ہوا کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. نقصان ہوا, بھائی اللہ کا حکم تھا, اللہ کے ہاں طے تھا. بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا, اللہ نے واپس لیا, اطمینان ہے نا بندے کو, تقدیر کے مان لینے میں فائدہ ہے. خیر, آگے کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ, یہ زندگی تمہیں کیوں دی گئی ہے؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تمہیں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. احسن بہترین ہے عمل کے اعتبار سے. نوٹ کیجئے گا, یہ الفاظ سورہ ملک کے شروع میں بھی آتے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نوٹ کیجئے, احسن ہے, اکثر نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا تمہیں سے کون اکثر یعنی زیادہ عمل کرنے والا ہے, فرمایا تمہیں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. عمل تھوڑا ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, توجہ کے ساتھ ہو, اس کا اجر ہے. بہت نفلوں پر نفلے پڑھے جا رہے ہیں اور ایک سپر مین کی رفتار میں پڑھے جا رہے ہیں, شمار پر شمار کیے جا رہے ہیں, نہ اخلاص سے نیت ہے, نہ توجہ کا معاملہ, نو کہ لو لگی اللہ سے. نہیں بھائی, اکثر نہیں, احسن عمل کی بات ہو رہی ہے, بہترین عمل کی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ, اور اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ, تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, اور اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں ایک خاص مدت تک, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ, تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اس عذاب کو روک رہی ہے. یہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے کہتے ہیں, سینہ زوری کرتے ہوئے کہتے ہیں, عذاب لا کے دکھاؤ کیوں نہیں آ رہا عذاب. فرمایا, الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بهم ما کانوا به یستہزئون, آگاہ رہو جس دن وہ ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. نا فرمان انسان کا تذکرہ, نا شکر انسان کا بیان. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها من, اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھائیں پھر ہم اس رحمت کو اس سے واپس لے لیں, انہ لیئوس کفور, تو وہ یقیناً نہایت مایوس بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے. تھوڑ دلا انسان, جلد باز انسان, کمزور ایمان والا یا ایمان سرے سے نہ ہو, ذرا دائیں بائیں کا فرق پڑ جائے ٹینشن میں آ جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہم نے رحمت کا مزہ چکھایا پھر اگر اسے واپس لے لیں بڑا ہی مایوس بڑا ہی ناشکرہ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں، اِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُور، یقین وہ خوب خوش ہونے اور بہت فخر کرنے والا ہے. ذرا دولت آئے گی اترائے گا اور گل چھڑے اڑائے گا، اور نئی نئی گاڑی ابا کے انتقال کے بعد ملی ہو یا رات و رات دولت آگے حرام خوری کی، تو بریک بھی بڑی زور سے لگائے گا تاکہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ میرے ہاتھ میں آ گئی. استغفر اللہ. یہ تھوڑ والا انسان، کمزور ایمان والا، یہ سرے سے ایمان نہ ہو، یہ ناشکر انسان، ذرا مشکل آئی چہرہ بدل گیا، مایوس ہو گیا، ناشکرا ہو گیا، اور ذرا تھوڑی دولت ملی سنبھالی نہیں جا رہی، تحمل نہیں ہے، اترا رہا ہے، چلا رہا ہے، گل چھلے اڑا رہا ہے. یہ تو ہے ناشکروں کا انداز. ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا الا الذين صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. نعمت ملتی ہے تب بھی صبر ہوتا ہے، سنیے گا، نعمت ملتی ہے تو بھی صبر ہے. وہ گلچھرے نہیں اڑاتے، نعمت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مشکل آتی تب بھی صبر کرتے. اور ایک مومن کی شان کیا ہے؟ حدیث میں آیا، بخاری شریف میں بھی ہے، مومن کا مال بڑا عجیب، بڑا عمدہ ہے، ہر معاملے میں خیر ہے. نعمت ملے گی اللہ کا شکر ادا کرے گا، خیر ہی خیر ہے، مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا، اجر پائے گا، خیر ہی خیر ہے. اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی. اور اللہ کی قسم اٹھا کر میں عرض کروں، ایمان بڑی دولت ہے. یہ بدلتے حالات میں باوقار رویہ، یہ ایمان بندے کو عطا کرتا ہے، مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر. فرمایا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لهم مغفرة واجر کبیر، انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک، بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اے نبی علیہ السلام جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے؟ وَوَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اَن يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کہ یہ کافر کہیں گے کہ ان پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. وہی فرمائشی پروگرام. تو اے نبی، کیا آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے؟ نہ، آپ تسلی رکھیں، انما انت نذیر، آپ تو صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں. مراد یہ کہ یہ موزے دکھانا، یہ فیصلے کرنا، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، آپ کا کام ہے ان کو ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے خبردار کریں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ یعنی مشکین اعتراض کر دے، قرآن اپنے پاس سے بنا لیا. معاذ اللہ، قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ فرما دیجئے اس جیسی گھڑی بھی 10 صورتیں لے آؤ، یعنی گھڑ کر لے آؤ 10 صورتیں. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بلالو اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. یہ وہی قرآن پاک کا چیلنج، یہاں 10 صورتیں، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا، 38 میں ایک صورت. یہ چیلنج گریجولی اللہ نے آسان کیا، ایک صورت سے ملتی جلتی بھی پیش نہیں کر سکے. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور بلالو اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر یہ لوگ تمہاری بات اے مسلمانوں قبول نہ کریں، فعلموا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ تعالی کے علم سے نازل فرمایا گیا ہے. وَاللَّا الہ الا ہو، اور یہ کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی. بھئی تم طے کرو، تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت؟ دنیا چاہیے تو اللہ نے فرعون کو دے دی، قارون کو دے دی، آج تمہیں بھی دے دے گا، مگر آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. یہ سوچو کہ کس قیمت پر دنیا چاہتے ہو. آخرت کا نقصان کر کے دنیا بنانا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص ایسی بات گھڑ سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو؟ ویتلوہ شاہد من، اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک گواہ آیا ہو. یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، وہ خود شاہد ہیں، گواہی دیتے ہیں، اللہ نے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور اس سے پہلے آگے فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ الْقَبْلِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامُ وَرَحْمَةُ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بطور رہنما اور رحمت آ چکی ہو، مراد ہے پہلے بھی کتابیں آتی رہیں، ابھی آخری پیغمبر آخری کتاب لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں کے بشارات کو ماننے والے یہود و نصارہ ہوں یا آج جن کے دل میں طلب تھی وہ ایمان لے آئے ان کا ذکر، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور سب گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ اب کوئی یہودی عیسائی ہو، مسلم شریف کی روایت حضور نے فرمایا کہ کوئی یہودی یا عیسائی ہے اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر موسیٰ بھی آج آ جائیں تو مجھ پر ایمان لائے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو وہ نئے رسول کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، وہ کتاب و سنت حضور کی تعلیم کو ہی جاری رکھیں گے۔ فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُ، اور سب گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ، لہذا اے مخاطب تم اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑو، اِنَّ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً وہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ گواہ کون ہوگا؟ انبیاء بھی گواہی دیں گے اور نام اعمال کی بھی گواہی ہوگی اور یہ زمین بھی گواہی دے گی اور فرشتے بھی گواہی دیں گے اور انسانوں کے وجود میں سے 6 اعضاء، آنکھ، کان، کھال، ہاتھ، پیر، زبان، انسانوں کے وجود میں سے 6 اعضاء گواہی دیں گے، یہ 10 گواہیاں ہو گئیں، اور سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ خود اللہ۔ تو گواہ کہیں گے، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا، یضاعف لہم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، خود گمراہ ہونا، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بننا، دوہرا عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیونکہ وہ نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے، حق کو سنتے نہیں تھے، حق کو دیکھتے نہیں تھے، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، یہ نوٹ کیجئے گا، بڑا اہم مقام ہے، بار بار آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ایک تیسری بات آئی، کیا؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، ایمان بھی لاؤ، نیک عمل بھی کرو، عاجزی اختیار کرو۔ فرشتوں نے کیا سکھایا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم سوائے وہ اللہ جو تو نے سکھایا، اور قیامت کے دن تمام رسولوں سے سورہ مائدہ کے آخر میں جب اللہ پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا، لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، پیغمبروں کی عاجزی۔ اور سورہ یوسف میں پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام کی دعا عاجزی پر مبنی بہت ہی گہری اور پیاری دعا، اے اللہ کا تو ان عورتوں کے فریب سے جو برائی کی دعوت دے رہی مجھے نہ بچائے، اور ان کا فریب دور تو نہ کر دے، اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یا اللہ تو مجھے بچا لے، آجزی, آجزی, اپنی نیکیوں پر غرہ دھوکہ نہ ہو, اپنے اعمال پر کوئی تکبر نہ ہو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اس مقام پر تیسری بات آئی ہے, وہ اخبتوا الی ربہم, اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع, دونوں فریقوں کی مثال ایسے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. هل يستويان مثلا, کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل نہیں. کیا ایک ہے اندھا بہرا, دوسرا ہے دیکھنے والا سننے والا, برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک حق کا جھٹلانے والا, ایک حق کا قبول کرنے والا, برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک اندھیروں میں پڑا ہوا اور ایک کو ہدایت کی روشنی مل جائے, برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کا انکار کرنے والا, برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک اللہ کی فرما برداری پر ہے اور ایک اللہ کی نافرمانی پر ہے, برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک حرام کمانے والا, ایک حلال کمانے والا, برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک پردہ کرنے والی عورت اور ایک بے پردہ عورت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. ایک سچ بولنے والا اور ایک جھوٹ بولنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ گنتے چلے جائیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آج تو سب مکس ہے نا, برے اچھے سب ساتھ ہے دنیا میں, کل اللہ الگ کر دے گا, یہ جنت والے یہ جہنم والے. هل يستويان مثلا, کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دل جواب دیتا ہے برابر نہیں ہے, تو بابا ایمان لاؤ, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو, گمراہی سے بچو, نافرمانی سے بچو. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.